بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. اس عظیم کتاب کی شرح کے درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے جادو کے تعلق سے چند اہم باتیں ہم نے کی تھی پچھلے درس میں. امام صاحب نے، امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے جادو کو عقیدے کے مسائل میں شامل کیا ہے، اور بعض علماء اس مسئلے کو عقیدے کی کتابوں میں شامل کر دیتے ہیں، کیونکہ عقیدے کا تعلق ایمان اور کفر سے ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت 102 میں جسے آیت السحر یا جادو کی آیت بھی کہا جاتا ہے، اس میں چند اہم باتیں ہیں جادو کے تعلق سے، اور اس میں جادو کا حکم اور جادوگر کا حکم بھی موجود ہے. تو جب اس مسئلے کا تعلق کفر سے ہے، تو بعض علماء نے اس مسئلے کو عقیدے کے مسائل میں شمار کر دیا ہے. اور بعض اہل بدعت نے اس کا انکار بھی کیا ہے. اور جادو کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرنا ہے، تو اس اعتبار سے بھی عقیدے کے مسائل میں سے شمار کیا گیا ہے. جادو کا تعلق شیاطین اور جن سے ہے، وہ یہ غیبی مخلوق ہے. پھر دو فرشتے ہاروت اور ماروت، جن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، جادو کو تعلیم دینے کے لیے، تو مختلف اعتبارات ہیں جس کی وجہ سے بعض علماء نے اس مسئلے کو عقیدے کے مسائل میں شامل کیا ہے. جہاں پر روکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں، قرآن مجید کے دلائل اور حجت سے زیادہ قوی کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جو فرعون کے جو جادوگر تھے اس مقابلے کی، جب اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو، اور لاٹھی جو تھی وہ سانپ میں بدل گئی، اور جو لکڑی اور رسیاں جو جادوگروں نے پھینکی تھی ان رسیوں کو اور لکڑیوں کو اس سانپ نے نگل لیا، تو جادوگر جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے. صرف اپنی ہار نہیں تسلیم کی، بلکہ اپنے باطل عقیدے کا بھی اقرار کرتے ہوئے کفر سے توبہ کر لی. یعنی توبہ صرف جادو سے نہیں تھی، توبہ کفر سے تھی. کافر تھے، رب کو نہیں مانتے تھے، فرعون کو رب مانتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو لکڑیاں اور رسیاں وہ پھینک رہے تھے وہ تو جادو تھا، یعنی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لکڑی اور رسی حقیقتاً سانپ میں نہیں بدلی، لیکن لوگوں کو ایک مخفی طریقے سے خاص اثر ہوا، کچھ خاص طریقے اختیار کر کے جو جادوگر اختیار کیا تھا، جس سے لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں سانپ بن گئیں، ان کو سانپ ہلتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے. جسے عربی سحر تخیلی کہتے ہیں، جس کا تعلق نظر کے دھوکے تک ہوتا ہے، ہے حقیقت سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہے اس کو یوں لگ رہا ہے کہ یہ ہل رہے اور سانپ ہے. تو جب جادوگروں نے اس عظیم آیت کو دیکھا جو معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ میں حقیقتاً بدل گئی، حقیقت میں کیسے بدل گئی؟ اگر لکڑی ہوتی جیسے کہ انہوں نے رسیوں لکڑیاں پھینکی تھیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی بھی لکڑی ہوتی اور دھوکا ہوتا جیسے کہ انہوں نے دھوکا دیا، تو لکڑی لکڑی کو بھی کھا نہیں سکتی، نگل نہیں سکتی، تو وہ بھی ہل رہی ہوتی جیسے وہ ہل رہی تھی، تب تو مقابلہ کیا تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی جو تھی وہ سانپ میں بدل گئی حقیقتاً اور زندہ ہو گئی، کیونکہ کھانا اور پینا یہ زندگی کی علامات میں سے ہے، جو زندہ ہوتے وہی کھاتے پیتے ہیں نا، اب لکڑی تو کھاتی پیتی نہیں، رسی کہاں کھاتی پیتی ہے. تو جب رسی کو اور لکڑی کو نگلنا شروع کر دیا تو جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ موسیٰ کا رب ہے جس پر ایمان لے کے آنا چاہیے. تو شیخ ربیع رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید سے زیادہ قوی کسی چیز کی حجت نہیں، نہ اور نہ ہی موسیٰ سے جو لاٹھی تھی اس کی جو برہان اور حجت ہے وہ قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے. یعنی بڑی اہم بات ہے، نقطے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. آپ کے سامنے کوئی شخص کی چیز رکھتا ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے، جادو ہے، اور وہ حقیقت کو چیز کھانا شروع کر دے تو حقیقت بدل گئی. تو حقیقت کو بدلنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی خود نہیں بدلا وہ، القیہ یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ اس لکڑی کو پھینک دینا. اب جس رب نے لکڑی کو لکڑی پیدا کیا اسی رب نے اس لکڑی کو سانپ پہ بدل دیا، کن فیکون. اب یہ بڑی حجت البرہان ہے نا، اب بہت بڑی دلیل ہے جو دلالت کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے. جو قرآن مجید کی جو دلائل ہے جو حجتیں ہیں وہ اس لاٹھی سے بھی بڑھ کر ہے. اصل بات یہ ہے، سمجھ آئی بات؟ وجہ کی سے پہلی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ختم ہو گئی نا، وفات پا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ لکڑی جو سانپ بنتی تھی اس کی وقت کب تک تھا؟ جب تک یہ نبی زندہ تھے. جب یہ کی وفات ہو گئی اب یہ لکڑی سانپ بنے گی؟ جب لکڑی لکڑی ہی ہے اگر موجود ہے تو کہیں پہ. قرآن مجید تا قیامت رہے گا. قرآن مجید کو چیلنج ہر کافر نے کیا ہے، مختلف قسم کے کافر ہیں، سب نے چیلنج کیا ہے. عجب بات دیکھیں نا، 30 پاروں میں سے ہزاروں آیات میں سے کسی ایک غلط ثابت نہیں کر سکے، ایک چیلنج. دوسرا، اس جیسی ایک آیت نہیں لا سکے آج تک. اور جو دلائل اور وضاحتیں ایکسپلینیشنز جو موجود ہیں اس سے بڑھ کر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. اب دیکھیں، قرآن مجید اگر نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کو ایک ثابت کر دیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، توحید کو ثابت کریں، کیسے کریں گے؟ تنوع الادلہ والبراہین، دلیل موجود ہے اور پھر متنوع ہے. تنوع کیوں ہے؟ مختلف انداز بیان کیوں ہے؟ کیونکہ جس نے انکار کیا توحید کا وہ ایک قسم کا شخص نہیں ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف سوچیں تھیں، مختلف آرگومنٹس تھے، وجوہات مختلف تھیں، انکار کرنے کا انداز مختلف تھا. تو قرآن مجید کا جو رد ہے، اس غلط فہمی کا جو ازالہ ہے، اور حقیقت کی وضاحت ہے دلیل کی روشنی میں، وہ مختلف ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. آخرت پر ایمان، بعث پر ایمان، جس انداز سے لوگوں نے انکار کیا اس سے بڑھ کر انداز سے قرآن مجید نے ثابت کیا. نہیں، دیکھیں اب جس نے انکار کیا کیسے کیا؟ نمبر ایک ویسے انکار کر دینا, میں نہیں مانتا, میں خبر آ گئی, قسم سے نہیں ہے, مرنے کے بعد زندگی, قسم جو قسم سے آیا ہے. اور ضرب المثل سبحان اللہ نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی ہمیں. وہ ضرب المثل یقیناً حقیقتاً مردوں کو زندہ کرنا, دنیا میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس زمانے میں جو موجود تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں, دیکھا ہے, قرآن مجید میں وہ بھی موجود ہے. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید سے بڑھ کر کسی چیز میں حجت اور بلاغت, حجت اور جو دلیل و برہان ہے اس سے بڑھ کر طاقتور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے ہاتھوں میں ہے, اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بھی زیادہ طاقتور ہے. قرآن مجید کی آیات موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بھی زیادہ طاقتور ہے حجت اور برہان کے اعتبار سے. وہ لاٹھی, وہ لکڑی جس نے رسیوں کو اور لکڑی کو نگل لیا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو چیلنج کیا ہے قرآن مجید کے تعلق سے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, یعنی بعض لوگ مسکین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عظیم صفات کا انکار کرتے ہیں, اور بہت ساری بدعتیں اور گمراہیں اس کے پاس ہیں, بہت سارے خرافات ہیں, شرکیات ہیں, انکار کرنا ہے, بہت ساری مصیبتیں ہیں اور فائدہ نہیں اٹھاتے. بڑے افسوس کے ساتھ شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید کے جو زواجر ہیں, جو قوارع ہیں, یعنی جو وعید کی آیات ہیں جس میں ڈرانا ہے, دھمکانا ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے, اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. یہ قرآن مجید کے اعجاز میں سے ہے, جو معجزات ہیں اس میں سے ہے. لیکن بعض لوگ نہیں مانتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر, جادوگر کے توبہ میں بہت عبرت ہے, واللہ سچ بات ہے, بڑی عبرت ہے. کاش کہ لوگ سمجھ لیتے جو قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں یا قرآن مجید کے پیغام کی دلائل کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جادوگروں نے جب ایک حقیقت کا پناہ سے دیکھا, توبہ کر کے رب کی طرف واپس پلٹے, فرعون نے قتل کر دیا, اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے, لیکن ایک انچ اپنے موقف سے ہٹے نہیں ہے. عجب بات یہ ہے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے دلائل بار بار پیش کرتے ہیں جو مختلف طریقے سے, مختلف انداز سے بیان کیے گئے ہیں, تب بھی شرک سے توبہ نہیں کرتے, لما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو کیوں نہیں حاصل کرتے عبرت ان جادوگروں کو قصے سے جنہوں نے توبہ کی ہے, اور کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی وہ جو آیات ہیں جس میں شدید قسم کا عذاب کا اور پکڑ کا اور وعید کا پیغام ہے, تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اپنے شرک, بدعات, خرافات اور نافرمانیوں پر کیوں قائم ہیں؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے, اور شرک کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے بیان کیا ہے. اس کا رد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بہترین انداز اور متنوع دلائل جو ہیں, سب سے زیادہ, بعث سے بھی زیادہ جو دلائل ہیں, حجج و براہین قرآن مجید میں, وہ شرک کی نفی میں ہے. کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے, تو سب سے زیادہ دلائل اور جو براہین قرآن مجید میں ہیں وہ شرک کے خلاف ہی ہیں. عجب بات یہ ہے کہ جو بت پرست مشرک ہیں وہ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں, اس لیے ان پر تو اثر نہیں ہوتا یا کم اثر ہوتا ہے, لیکن جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس پر کیوں نہیں قرآن مجید کی آیات کا اثر ہوتا؟ قبر کا طواف کرنا, غیر اللہ کو پکارنا, مدد مانگنا, قربانیاں دینا, نظر و نیازیں, صدقات, خیرات, یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے سارے عبادات ہیں. یہ عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا ہے, توحید عبادت ہے. غیر اللہ کے لیے اگر ایک بھی عبادت کسی نے صرف کر دی ہے, کسی کو بھی, چاہے اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہو، پیارا نبی ہو، یا کوئی درند ہو، پرند ہو، پتھر ہو، درخت ہو، کوئی بھی ہو، مخلوقات میں سے ہے تو پھر شرک ہے، کیونکہ یہ خالق کا حق ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی مستحق عبادت کا۔ تو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس حق اور حقیقت کو بیان کیا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شرک پر قائم ہیں، نعوذ باللہ، شرک کا سبق بھی دیتے ہیں اور شرک کا دفاع بھی کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے۔ یہ اور عجوبہ دیکھیں، یعنی جس کتاب میں اللہ تعالیٰ اس پاک کلام میں جس چیز کا رد سب سے زیادہ قوی ہے، اسی قرآن کی بعض آیات کو پیش کر کے کہتے ہیں یہ تو شرک نہیں ہے، جو ہم کرتے ہو شرک کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص سے مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام اس کو مدد کر کے تھپڑ مار دے، بندوق مار دے، تو مدد مانگنا تو کہاں ہے، شرک کہاں ہے؟ تو قرآن مجید میں دلیل ہے کہ غیر اس مدد مانگنا شرک نہیں ہے، اور باقی جتنی دلائل براہین ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کے جتنی بھی دلائل موجود ہے قرآن مجید میں کہ استعانہ عبادت ہے، مدد طلب کرنا عبادت ہے، اللہ کے کسی مدد طلب نہیں کی جاتی، احادیث موجود ہیں، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگو اللہ، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور کئی آیات اور احادیث ہیں اس میں اثر کرتی ہیں الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک سوچ ہے، عقیدہ بنا لیا ہے، اب اس عقیدہ کو چیلنج کرنا جو ہے بڑا چیلنج ہے۔ اگر یہ مان لوں گا تو پھر وہ اس کا میں کیا کروں گا، ابھی تک جو کیا اس کا کیا ہوگا، ہمارے باپ دادوں کا کیا ہوگا، ہمارے مسلک کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ قبر میں آپ نے اکیلے نے جواب دینا ہے، نہ مسلک والے ہوں گے، نہ باپ دادا ہوں گے، نہ کوئی اور ہوگا، نہ پیر آپ کا ہوگا، نہ کوئی اور ہوگا، آپ نے خود قبر میں اکیلے جواب دینا ہے۔ اور عام سے سوال من ربو کا، جس نے شرک کیا ہے وہ کبھی جواب نہیں دے سکے گا صحیح، کیونکہ وہی جو سچا رب ہے، جس نے پیدا کیا ہے، وہی سچا معبود ہے۔ جب سچے معبود کا حق ادا نہیں کیا ہے دنیا میں، تو آخرت میں قبر میں کیسے سچے رب کا جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ آپ دیکھ رہے قرآن مجید میں توحید عبادت کو ثابت کیا جاتے ہیں، سب سے زیادہ آیات کس چیز سے؟ توحید ربوبیت سے، جسے اللہ تعالیٰ کو سچا رب مانا ہے، اب اس پر فرض ہے کہ اسے سچا معبود بھی مان لے، نہیں مانتا تو یقین اسے اللہ تعالیٰ سچا رب نہیں مانا ہے۔ ابو جہل ابو لہب کا کیا قصور ہے، مشرکین عرب کا کیا قصور ہے، اللہ کو سچا رب مانتے تھے کہ نہیں؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو سچا معبود نہیں مانا، توحید پہ کفر پر بھرے ہیں، کفر پر، تو کیا ابو لہب یہ جواب دے سکے گا من ربو کا، ابو جہل دے سکے گا؟ اگر وہ نہیں دے سکتا، جب کو رب اللہ تعالیٰ رب مانتے تھے کہ نہیں، جب ان سے پوچھا جو کس نے پیدا کیا ہے، زمین آسمان کس نے پیدا کیا ہے، تو جواب میں کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے، قرآن اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے، کبھی سوچا اس آیت سے کیا سبق ہے؟ یہی بنیادی سبق ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو واحد سچا رب ماننے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، اور نہ ہی کبھی مسلمان ہوگا، جب تک توحید کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ توحید کا حق ادا تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو سچا معبود بھی مان لیا جائے، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں من ربو کا عام سا سوال ہے، جواب تو دے دیں گے، کیوں دیں گے؟ ہم نماز پڑھتے، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ تو جو کافر ہیں وہ نہیں دے سکیں گے۔ ابو جہل جواب دے گا، ابو لہب جواب دے گا؟ نہیں دے گا نا، کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سچا رب مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، جب اسے پوچھا جائے تمہیں کس نے پیدا کیا، زمین آسمان کس نے پیدا کیا، تدبیر کون کرتا ہے، تو جواب کیا آتا ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے ابھی وقت ہے، قرآن مجید کے جو حجت اور جو براہین موجود ہیں، اللہ کے لیے قرآن مجید پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، کریں، اچھی بات ہے، لیکن جو اصل بنیادی پیغام ہے اسے سمجھیں اور عمل کریں۔ قرآن مجید کسے نازل ہوا؟ صرف تلاوت کے لیے یا خوبصورت طریقے سے دیوار پہ لٹکانے کے لیے؟ نہیں، واللہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تدبر کرنے کے لیے، لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، تدبر ہے اور نصیحت حاصل کرنی ہے۔ نصیحت کیسے حاصل کرنی ہے اگر شرک میں ڈوبے، نعوذ باللہ، کہاں سے کہاں نصیحت ہے؟ پھر برکت کہاں ہے قرآن مجید کی؟ تو تو قرآن مجید اتباع کے لیے ہے، اتباع کے لیے صحیح سمجھنا ہے، صحیح سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے، یہ سب چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. الغرض واپس آتے ہیں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان فی توبۃ السحرۃ ھذہ واللہ لعبرۃ عظیمۃ، عظیم عبرت ہے. اگر کوئی عبرت لینے والا ہو جادوگر تو عبرت حاصل کر کے توبہ کر لی، آج کا مسلمان جو شرک میں مبتلا ہے وہ عبرت حاصل کیوں نہیں کرتا؟ صرف موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے نہیں، جادوگروں کے ساتھ. پورے قرآن مجید میں جتنی بھی دلائل اور حجت و براہین موجود ہیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور شرک کے خاتمے کے لیے نفی کرنے کے لیے، وہی کافی ہیں. تھوڑا سا پڑھیں، غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے بڑے قوی حجت البراہین ہیں جس سے یہ مسلمان جو شرک کو نہیں سمجھ پا رہا شرک کو سمجھے گا اور توبہ بھی کرے گا انشاءاللہ. جیسا فرمان شیخ ربیع رحمہ اللہ، یہ جو جادوگر تھے فرعون کے، جب یہ کہتے تھے فرعون ہمارا رب ہے، اب صار رضی اللہ عنہم، شیخ صاحب کو دعا کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اس کے بعد جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو عظیم آیاتوں کو دیکھا ہے، اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ربنا اللہ عز و جل. پہلے کیا کہتے تھے؟ فرعون رب ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ ربنا اللہ. کس کے سامنے کہا پتہ ہے؟ فرعون کے سامنے کہا ہے، اعلان کیا ہے، اے فرعون تو رب نہیں ہو سکتا، تو رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جس جو موسیٰ کا رب ہے، جس نے اس لاٹھی کو حقیقتاً سانپ پہ بدلا ہے. اس نے لاٹھی کو لاٹھی پیدا کیا، اب اس رب نے اس لاٹھی کو سانپ پہ بدل دیا ہے، وہی رب ہے، وہی ہمارا رب ہے. فقالوا، ان کی زبان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. یعنی یہ نہیں صرف ہم ایمان لے کے آئے، اب اس میں تفصیل بھی سن لیں. بے شک ہم ایمان لائے، آمنا بربنا، اپنے رب پر. کیوں؟ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمیں مغفرت کر دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے. ہم بڑے گنہگار تھے، جادو کرتے تھے، کفر پر تھے، بڑے گناہ ہیں. ہم ایمان لے کے آئے ہیں، اپنے رب پر ایمان لے کے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے. وما اکرہت علیہم السحر، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہوا تھا جادو پہ، تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادوگر جو تھے یہ 40 کیا تھے؟ جادو پر مجبور تھے. جادوگر تو تھے، جادو کرنے پر مجبور تھے، جادو کرتے بھی تھے. اس لیے جادو سے پہلے انہوں نے فرعون سے کیا کہا؟ اگر ہم جیت جائے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ سے کیا ملے گا؟ ہمیں کیا انعام دیں گے آپ؟ سبحان اللہ. واللہ خیر وابقا، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر ہے اور ابقا ہمیشہ کے لیے. جس کا ساتھی اللہ تعالیٰ ہو، جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو، وہ وقتی طور مدد نہیں ہوتی، وہ ساتھ وقتی طور پہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے. اور جو اللہ تعالیٰ نے اجر مرتب کیا ہے ہمارے اس توبہ سے، وہ ہمیشہ کے لیے وقتی طور پہ نہیں ہے. یعنی تم سے جو ہم لیتے تھے وہ کیا ہے؟ دنیا کا کچھ مال تھا، ختم بھی ہو گیا، تم بھی مر جاؤ گے، دنیا ختم فنا ہو جائے گی، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا اجر ہے، جو اس ایمان کا اجر اللہ تعالیٰ ہم نے دینا ہے، جو جنت ہے وہ ہمیشہ کے لیے نا، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں ہمیشہ کے لیے نا، کہ مرنے کے بعد بھی ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ہیں، برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، روز محشر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، جنت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمتیں ہیں، سبحان اللہ. اس لیے فرمایا واللہ خیر وابقا. جیسا فرماتے جبکہ فرعون نے دھمکی دی تھی اور یہ کہا تھا فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أبقى کی بات کی تو جواب موسیٰ نے بھی أبقى سے ہی بات ختم کی. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، یقینا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف جگہوں سے کاٹ دوں گا. اقطعن أقطعن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹنا. ورنہ اسلی بن کو فی جدو نخلی، اور تمہیں سولی پر، درختوں پہ چڑھا دوں گا میں. ورنہ تعلم یقین تم تک جان لو گے ایونا، ہم میں سے کون زیادہ اشد عذاب ہو آپ کا، زیادہ عذاب دینے والا، اور جو باقی عذاب رہتا ہے کون زیادہ ہے، میں یا تمہارا رب. دیکھیں پھر بھی چیلنج، دیکھیں مر گئے تو عذاب ختم ہو گیا نا. جو تکلیف جو تھی دنیا میں اگر کوئی تھی، تو مرنے سے ختم ہو گئی نا دنیا کی تکلیف، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، مر گئے، تکلیف ختم. وہ جو عذاب شدید تھا جو فرعون کہتا ہے، مرنے سے ختم ہو گیا کہ نہیں؟ اب اللہ کا عذاب دیکھیں، فرعون اور آل فرعون، اللہ اکبر، آج تک تا قیامت، اس دن سے جب سے فرعون مرا ہے، غرق ہوا ہے، اس دن سے لے کے تا قیامت روزانہ آگ پر پیش کیا جاتے ہیں صبح و شام، اور جب قیامت قائم ہوگی تو شدید عذاب میں داخل ہوں گے. یہ ابقا ہے کہ وہ ابقا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. فرعون نے کہا کہ نہیں، ایسا عذاب دوں گا جو ہمیشہ رہے گا. تھوڑی دیر بعد مر گئے، سولی پہ مر گئے دنیا سے. جب اہل ایمان مرتے ہیں تو سب کچھ ختم نہیں ہوتا، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، اس سے بہتر زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے. کیونکہ اہل ایمان کے لیے جو قبر ہے یا برزخ ہے، اس میں جنت کے باغ کی طرح ہوتا ہے. مومن کے لیے قبر کیا ہوتی ہے؟ جنت کا باغ، روضۃ من ریاض الجنہ. اور کافر کے لیے، بدکاروں کے لیے جہنم آگ کا گھڑا ہوتا ہے، نعوذ باللہ. اب یہ جو جادوگر تھے وہ کہاں، اور فرعون ہزاروں سالوں سے آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں. شد عذاب و ابقا، فرعون کی اپنی زبانی کس پر واپس لوٹا؟ اسی اوپر واپس لوٹا، سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قصہ واللہ بہت ہی عجیب ہے، عجیب قصہ ہے واللہ. دیکھیں لگ کیسے چیلنج کیا ہے فرعون نے، چیلنج کیا اپنے رب کو دو مرتبہ، اس سے زیادہ کیا کہ دو پر دو بات غور طلب غور ہے. پہلے جب چیلنج کیا کہ جو بھی بنی اسرائیل کا بیٹا نر لڑکا پیدا ہوگا اسے ذبح کر دو، کیوں؟ تاکہ جس لڑکے کی وجہ سے میرے ملک کا خاتمہ ہو میں اسے پہلے سے ختم کر دوں. اسے قتل کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے بدلہ لیا؟ اسی کے گھر میں پرورش کی اسی شخص کی جس کو مارنا چاہتا تھا. فرعون نے ایک کو مارنا تھا نا، یا سب کو مارنا تھا؟ یعنی فرعون کا ملک جو ہے وہ ایک شخص کے ہاتھوں ختم ہونا تھا یا ہزاروں بنی اسرائیل لڑکوں کے ہاتھوں ختم ہونا تھا؟ ایک. اس نے قتل کتنے کیے؟ کئی اس نے کیے. لیکن جس کو قتل کرنا تھا اس نے پرورش کہاں حاصل کی؟ تو چیلنج فرعون نے کیا، رب نے اسے چیلنج کیا. اچھا کیسے؟ ولتصنع علی عینی، حفاظت کس نے کی ہے؟ گھر فرعون کا، اور پروٹیکشن پوری فرعون کے جیسے ہوتی اس کی بھی ہوتی تھی. دیکھیں جسے اللہ تعالی جس کا حفاظت کرے پھر ایسی حفاظت ہوتی ہے، سبحان اللہ. تو پھر عذاب کی بات آئی، اشد، تمہیں عذاب دوں گا میں، وہ عذاب اشد و ابقا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ جہنم کی آگ پر، کہ آگ پر پیش کیا جا رہا ہے برزخ میں، ابھی آخرت کی آگ نہیں ہے، برزخ میں آگ پر پیش کیا جاتے فرعون اور آل فرعون کو صبح و شام. وہ جب قیامت قائم ہوگی تو شدید عذاب میں داخل ہوں گے، نعوذ باللہ. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اختلاف العلماء فی حکم الساحر و مقرر المؤلف. جادو کی بات ہو رہی تھی تو جادوگر کا حکم کیا ہے، اور اس میں علماء کیا موقف ہیں، اور مصنف نے کون سا موقف کو اختیار کیا ہے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاہد یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ، یعنی امام ابو عثمان الصمدی رحمہ اللہ، یہاں پر امام شافعی مذہب کو اپنایا ہے. کیونکہ جو علماء ہیں ان کا اختلاف ہے جادوگر کے حکم پر، جادوگر کا کیا حکم ہے، کافر ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے. تو شاہ صفر بعض علماء نے جادوگر کی تکفیر کی ہے، بلکہ صرف جادو کی علم حاصل کرنے و تعلیم دینے سے ہی کافر قرار دیا ہے. جس نے جادو سیکھا ہے، جادو کیا ہے، یا جادو کی تعلیم دوسروں کی دی ہے، ان میں سے کسی چیز پر عمل کیا ہے اگر اس نے، تو ایسے شخص کافر ہے. اور یہ حنابلہ کا قول ہے جو حنبلی ہے، اور جملتاً امام مالک، امام ابو حنیفہ نے ان تمام نے تکفیر کی ہے، یعنی جس نے جادو کیا ہے یا جادو کا علم حاصل کیا ہے یا اس کی تعلیم دی ہے وہ کافر ہے، اور ان تین فقہا کا یہ موقف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان تین فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جادوگر کافر ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ذرا الگ ہے ان سے، وہ تفصیل سے کام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا جادوگر جب تک کہ کفر اور شرک اس کے جادو میں شامل نہیں ہوگا. اگر شرک اور کفر نہیں ہے جادوگر کے جادو میں تو ایسا عمل جو حرام تو ہے لیکن کفر نہیں ہے، اور یہی موقف مصنف رحمہ اللہ نے اختیار کیا، یعنی ابو عثمان الصابن رحمہ اللہ نے امام شافعی کے موقف کو اختیار کیا ہے. جادوگر کا حکم کیا ہے؟ جواب اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ کافر ہے جملتاً، ہر اعتبار سے جادوگر جو جادو کرتا ہے یا جادو کا علم حاصل کرتا ہے یا جادو کی تعلیم دیتا ہے، مختلف اعتبارات ہیں. جادوگر ہے تو پھر کافر ہے، بات ہی ختم ہے. اور یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا. دوسرا قول علماء کا ہے کہ جادوگر جادو نہیں، جادوگر کافر نہیں جب تک کہ اس کے جادو میں کفر یا شرک شامل نہ ہو. اگر کفر اور شرک اس کے جادو میں شامل ہے تو وہ کافر ہے، اگر کفر اور شرک نہیں ہے اس کے جادو میں تو پھر ایسے شخص جو ہے کافر نہیں ہے لیکن نافرمان ہے، فاسق اور فاجر ضرور ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کے عمل حرام ہے، کفر نہیں ہے. یہ دوسرا قول ہے اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اختیار ہے، اور مصنف ابو عثمان الصابن رحمہ اللہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر جادوگر کے تعلق سے پوچھا جائے کہ اس کا حکم کیا ہے تو ہم یہ کہیں جادوگر سے بتاؤ تم نے جادو کیسے کیا ہے، صف لنا سحرک. اگر وہ اپنے وصف میں یہ بتایا کہ اس میں اس کے جادو میں کفر شامل ہے، جیسے کہ اہل بابل جو تھے ہاروت الماروت کو تعلیم دیتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں جس کا ذکر ہے، یا جو آسمان کے جو سیارے اور ستارے ان سے تقرب حاصل کرتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، تو یہ تمام چیزیں کفر ہیں، بے شک شیخ صاحب فرماتے ہیں. تو اگر جادوگر یہ کہے کہ میں نے جادو ایسے کیا ہے جس میں شرک اور کفر ہے، یا جن اور شیاطین سے مدد حاصل کی ہے، یہ بھی کفر کے شرک کی ایک صورت ہے، یا قرآن جی بے حرمتی کی ہے جیسے کہ بعض جادوگر کرتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ نعوذ باللہ جو باتھ روم کی جو کرسی ہے گندگی کی اس کو اٹھایا تو اندر قرآن مجید رکھا ہوا تھا نعوذ باللہ، یا قرآن مجید کی آیتوں کو زعفران کے نام پر گندگی سے لکھتے ہیں نعوذ باللہ، نجاست سے لکھتے ہیں نعوذ باللہ، یعنی یہاں تک حیض کے خون سے بھی لکھتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ کفر ہے. اگر جادوگر ایسا کوئی عمل کرے اپنے جادو میں جو کفر اور شرک ہو تو تب تو اس پر کفر و شرک کا فتویٰ لگے گا کہ وہ کافر ہے. لیکن دوسری صورت شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر اس کے جادو صرف بخور ہو، دھواں وغیرہ استعمال کرنا ہو جس میں کفر و شرک شامل نہ ہو، تو ایسا عمل جو حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے، اس کی تعزیر کی جائے گی، یہ معاف نہیں کیا جائے گا، تعزیر، تعزیر بھی سزا کا ایک طریقہ ہے شرعاً، یا تو حد ہوتی ہے یا تعزیر ہے. حد مقرر ایک حد ہے شرعاً، چور ہے، چوری ثابت ہو گئی، 8 شرطیں پوری ہو گئی، ہاتھ کاٹ دی جائے گا، کہاں سے کاٹنا، کیسے کاٹنا، سب مقرر ہے، اسے کہتے ہیں حد شرعی. جو تعزیر ہوتی ہے وہ سزا ہے جس کا کوئی مقرر حد نہیں ہے، لیمٹ نہیں ہے شریعت میں. تو جو حاکم وقت ہے، جو قاضی ہے، عدالت میں فیصلہ کرے گا اس کو سزا کیا دینی ہے، وہ موت تک بھی پہنچ سکتی ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے تعزیر میں، سزا بھی ہو سکتی ہے، جیل بھی ہو سکتی ہے، قید بھی ہو سکتی ہے، کوڑے بھی ہو سکتے ہیں، جرمانہ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تعزیر میں مختلف چیزیں ہیں کیونکہ شریعت میں اس کے کوئی حد، کوئی قید نہیں ہے یا کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی واضح دلیل نہیں کہ اس کے اتنا ہے سزا. تو جو حاکم وقت جو قاضی ہے وہ سزا مقرر کرتا ہے، پھر اسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو جادوگر اگر کافر نہیں ہے، اس نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اس نے صرف کوئی دھوئیں وغیرہ سے کسی اور چیز سے کام لیا جس سے لوگوں کو کوئی اثر ہوا ہے اس کے جادو سے، جس میں شرک اور کفر نہیں ہے، تو ایسا جادوگر کافر تو نہیں ہے، لیکن محرمات کا مرتکب، اس نے محرمات کے اس نے ارتکاب کیا ہے، اور ایسا شخص جو ہے امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ تعزیر کا مستحق ہے، اس پہ تعزیر سزا کوئی نہ کوئی دی جائے گی۔ شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مذاہب علماء کے جادوگر کے حکم میں، اور بہت سارے علماء تکفیر کرتے ہیں، ان میں سے اسحاق بن راہوے، احمد بن ابو حنیفہ، امام مالک جو ہے، اور امام شافعی تکفیر کرتے ہیں اگر کفر سے کام لے، اگر کفر نہ ہو جیسے کہ بعض بخارات ہو یا دھواں وغیرہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز یا اور کوئی طریقہ ہو جو کفر نہیں ہے، تو ایسا جو ہے عمل وہ کفر نہیں ہے، یا شیطان کی عبادت وغیرہ ہو، اس طریقے سے کوئی کام ہو۔ اب پھر شیخ ربیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اب حکم الساحر میں جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے، یعنی قول راجح کیا ہے؟ شیخ ربیع رحمۃ اللہ کے نزدیک ثواب صحیح بات یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جادو صرف کافر سے ہی ممکن ہوتا ہے، والعیاذ باللہ، جادوگر کافر ہے، وہ بنص قرآن، قرآن میں اس کی واضح دلیل ہے۔ اسی آیت میں، سورۃ البقرہ کی آیت میں بار بار کفر کا حکم ہے جادوگر پہ، یعنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، جسے میں نے کہا ہے کہ جادو کی آیت بھی کہا جاتا ہے، والتبع ما تتلو الشیاطین عن ملک سلیمان الى آخری آیت، یہ آیت جو ہے۔ اور حدیث میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی شیخ صاحب، شیخ ربیع رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے کہ جادوگر کافر ہے، امام شافعی کے قول کو نہیں لیا، امام شافعی کے قول کے مصنف ابو عثمان صابونی نے اختیار کیا ہے۔ اب جو قول راجح شیخ ربیع کے نزدیک کیا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد حنبل کا موقف ہے کہ ہر اعتبار سے کافر ہے۔ آگے تفصیل بیان کروں گا میں، پھر علماء کے اقوال دیکھ لیں۔ تو پہلی دلیل کیا ہے کہ ہر اعتبار سے کافر ہے؟ سورت بقرہ کی آیت نمبر 102۔ دوسری دلیل متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اتبع السبع الموبقات، سات مہلک چیزوں سے اجتناب کرو جو انسان کو ہلاک کر دیتی، موبقات یعنی جو ہلاک کر دیتی، تباہ کر دیتی ہیں۔ قیل یا رسول وما ہن، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ بعض صحابہ نے عرض کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال الشرک باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ والسحر، دوسرے نمبر پہ جادو ہے۔ تیسرا قتل النفس التي حرم الله بالحق، کسی نفس کو جس کو قتل کرنے والے حرام قرار کیا ہے اسے قتل کر دینا، نہ حق کسی کا قتل کرنا۔ واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا، والتولی یوم الزحف، اور جہاد کے دوران میدان جنگ سے، میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا یا میدان جہاد کو چھوڑ دینا، یعنی بغیر عذر شرعی کے۔ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور جو مومن عورتیں، جو پاک دمن مومن عورتیں ہیں، ان پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ سات ایسے گناہ ہیں جو اس گنہگار کو، جس نے ان گناہوں کو ارتکاب کیا ہے، اسے ہلاک کر دیتی ہیں۔ سبع الموبقات، شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاہد یہ ہے اس حدیث سے کہ کفر کے بعد، یعنی شرک کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جادو ہے، تو یہ جادو ہے، کفر علی کفر، تو جادو میں شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے، تو کفر علی کفر، نعوذ باللہ۔ اور باقی جو وہ کبیرہ گناہ میں سے ہے جو ان کے ارتکاب کرتے وہ کافر نہیں ہے جب تک کہ وہ اسے ان چیزوں کو حلال نہیں کر دیتا، لا یکفر صاحب الا بالاستحلال، باقی جو چیزیں ہیں شرک اور جادو کے علاوہ وہ کبیرہ گناہ ہیں، کفر نہیں ہیں، لیکن وہ بھی ہلاک کر دیتی ہیں انسان کو، ایسے گناہ ہیں۔ کفر تب ہوگا جب ان چیزوں کو حلال سمجھا جائے گا۔ سود حکم کیا ہے؟ حرام ہے، کوئی سود کھاتا ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ سزا کا مستحق ہے۔ لیکن کوئی شخص کہتا ہے کہ سود ہی حلال ہے، اسے کہتے ہیں استحلال، چاہے سود کھائے یا نہ کھائے، ایسے شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ کفر استحلال سے مراد کسی حلال چیز کو جو جسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا کہ وہ حلال ہے، اسے حرام کر دینا، یا جو حرام ہے اسے حلال کر دینا۔ تو استحلال میں عام طور پہ حرام کو حلال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی چیز حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے, کوئی شخص اسے حلال کر دیتا ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ کفر ہے, اسے کفر استحلال کہتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرما, شیخ ربیع رحمہ اللہ ما ابو عثمان الصبون کے یقول بیان کرتے, ویشہدون ان فی الدنیا سحرا و سحرۃ, اور ہم گواہی دیتے ہیں, اصحاب الحدیث گواہی دیتے ہیں کہ دنیا میں جادو بھی اور جادوگر بھی ہیں. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے برخلاف جو انکار کرتے ہیں, الا انہم لا یضرون احدا الا باذن اللہ, ما ابو عثمان الصبون رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جادوگر جو ہیں, یہ جادو جو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید کی آیت میں بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد, وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ, وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, اور وہ یعنی جادوگر جو ہیں وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جادو سے مگر جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جس نے جادو کیا ان میں سے اور جادو پر عمل کیا ہے اور یہ عقیدہ رکھا کہ اس جادو سے اس نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے یا نفع پہنچانا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر, اگرچہ وہ عقیدہ نہیں رکھتا, چاہے وہ عقیدہ رکھے یا نہ رکھے, تو یہ شخص کافر ہے والعیاذ باللہ, فقد کفر باللہ. جادو گر کے تعلق سے امام ابو عثمان الصابون کا موقف کیا ہے, جب تک کفری عمل نہیں کرے گا تو وہ کافر. دوسری کفر کی جو امام ابو عثمان الصابون نے بات کی ہے وہ کون سی کی ہے, کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جادو کا اثر اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان پہنچا سکتا ہے تب بھی کافر ہے, تو شخص یہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. قال واذا وصف يكفر باستتيب, یعنی وہی تفصیل جس امام شافعی کا قول ہے کہ ہم پوچھیں گے جادوگر سے کہ تم نے جادو کیسے کیا ہے, وصف اس کا کیا ہے, طریقہ کیا ہے, اگر وہ اپنے وصف میں جادو کے طریقے میں بتا دے کہ اس نے کوئی کفری عمل اسے سرزد ہوا ہے یا اس کے جادو میں کوئی کفری یا شرک شامل ہے, تو پھر وہ کافر ہے اور اس سے توبہ کی جائے گی, توبہ کا موقع دیا جائے گا اسے, اسے کہتے ہیں الاستتابہ, استتیب. پھر شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور پھر اختلاف ہے یعنی علماء کا کہ کیا جادوگر کو بغیر توبہ کے موقع دیے ہوئے قتل کیا جائے گا یا توبہ کرانا لازمی ہے, اس سے علماء کا اختلاف ہے. اب دوسرا مسئلہ ہے استتابت الساحر, جادوگر کو توبہ کا موقع دیا جائے گا یا نہیں, یعنی جادوگر ہے اگر جادو کرتے اسے پکڑ لیا گیا ہے تو کیا اسے موقع دیا جائے گا کہ تم توبہ کرو, یا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں اس علماء کا اختلاف ہے, میں آخر بتاؤں گا کہ قول راجح کیا ہے, تمام مسئلے میں علماء کا اختلاف کو بتاتا ہوں میں آخر میں. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض علماء نے اس بات کی ترجیح دی ہے کہ اسے توبہ کا موقع نہیں دیا گیا, لا یستتاب, کیونکہ صحابہ نے بعض جادوگروں کو قتل کیا ہے بغیر توبہ کا موقع دیے ہوئے, تفصیل آگے آئے گی. صدر عمر نے لکھا اپنے گورنروں کو, مختلف جو گورنر جب سے عمر بن خطاب امیر المؤمنین تھے, جزب بن معاویہ کو خط لکھ کے بھیجا کہ خط میں یہ لکھا تھا, سید عمر نے خط میں لکھا جو گورنر مختلف گورنروں کو پہنچانا تھا, انقتل کل ساحر و ساحرہ, ہر جادوگر اور جادوگرنی مرد عورت کو جو جادو کرتے ہیں جادوگروں کو قتل کر دو. تو تین جادوگروں کو قتل کیا صحابہ نے, تین جادوگروں کو صحابہ نے قتل کیا. سیدنا عمر کے اس خط یہ خط جب پہنچا تو پھر جا کے دیکھا کہاں پہ جادوگر ہیں، تو تین جادوگرنیاں جو تھیں ان کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا. اسے عبدالرزاق مصنف میں روایت کیا ہے، مسند احمد میں موجود ہے، ابن شیب نے مصنف نے اسے روایت کیا ہے اور یہ صحیح اثر ہے. دوسرا دلیل کہ صحابہ نے قتل کیا ہے جادوگروں کو، سید حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں سید حفصہ نے بھی اپنی ایک لونڈی کو قتل کیا جس نے اس پر جادو کیا تھا. سیدنا حفصہ کی ایک لونڈی تھی، اس نے سید حفصہ پر جادو کیا تھا، جب وہ پتہ چلا اس نے جادو کیا ہے اور اس لڑکی نے اقرار کیا کہ میں نے جادو کیا ہے، تب اسے قتل کیا گیا ہے. اسے امام بحق نے روایت کیا ہے، یہ بھی صحیح اثر ہے. تیسرا جندب بن کعب، یہ بڑا پیارا قصہ ہے. جندب بن کعب جو ہے صحابہ مہاجرین صحابہ میں سے ہے، اس نے جادوگر کو قتل کیا. بڑا پیارا قصہ ہے. بحق نے، امام بحق نے سنن میں سے روایت کیا ہے کہ ایک جادوگر تھا عراق میں، جو جادو کا کرتب کرتا تھا، اس کا کرتب کرنے کا عجیب طریقہ تھا کہ وہ شخص سر قلم کر دیتا تھا، سر الگ کر دیتا دھڑ سے، اور پھر اسے سر کو واپس رکھ دیتا تھا اور وہ شخص ٹھیک ہو جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، یہ بندہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو یہ صحابی سے جندب جو دیکھ رہے تھے، اگلے دن تلوار لے کے آئے اور اس شخص کا سر قلم کر دیا جو یہ جادو کر رہا تھا، اور کہا اگر یہ سچا تو اپنا آپ کو زندہ کر کے دکھائے. زندہ تو کرتا ہے نا، چلو یہی اس نے یہی کام دکھایا نا کہ سر قلم کر دیتا ہے پھر اسے جوڑ دیتا ہے، چلو میں نے اس کا سر قلم کیا ہے اب جوڑ کے دکھائے. تو اس سے بھی یہ دلیل ہے کہ جادوگر کو قتل کیا گیا ہے اور توبہ کا موقع نہیں دیا گیا ہے. جی ہاں جی، جو ہاں گورنر بھی موجود تھے اس وقت، وہ دیکھ رہے تھے اس تماشے کو، بر بھی اسے چھوڑ دیا گیا. بہرحال جی ہاں، شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدہ جندب کی دوسری حدیث کہ حد السحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کے جو حد ہے وہ تلوار سے سر قلم کر دینا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور مرفوعاً تو ضعیف ہے لیکن سیدہ جندب پر موقوفاً صحیح ہے. یعنی اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہوا ہے صحابہ نے جادوگر کو قتل کیا ہے. شربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض علماء نے اس حدیث کو موقوف کہا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی مختلف طرق ہیں جو حسن درجہ پہنچ جاتی ہے. یعنی اس میں اس حدیث میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فرمان ہے، یا صرف جندب پر موقوف حدیث ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہرحال لذیتی ثابت ہو گئی ہے کہ صحابہ کا عمل رہا ہے کہ جادوگر کو قتل کیا گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرا قول جو ہے، محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین صحابہ سے ثابت ہے جنہوں نے جادوگر کو قتل کیا. کون سے تین صحابہ ہیں؟ ابھی نام کو سیدنا جندب ہیں، سید حفصہ ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو خط بھیجا تھا. دوسرا قول جو ہے شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ موقف ہے کہ جیسے باقی مرتد ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ان کو موقع دیا جاتا ہے توبہ کا، تو اس طرح کے جادوگر کو بھی موقع دیا جائے گا توبہ کا، اگر توبہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اسے پھر قتل کیا جائے گا. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں شاہد یہ ہے کہ تمام علماء کا اتفاق اس بات پہ ہے کہ اسے قتل کرنا ہے، لیکن اختلاف اس بات پہ ہے کہ اسے توبہ کی جائے گی نہیں کی جائے گی. سمجھے ذرا اس بات کو، جادوگر کو قتل کیا گیا ہے. اب یہ قتل جو ہے جادوگر کا، اس لیے کہ اس نے کفر کیا ہے یا کفر نہیں ہے، یہ دوسرا قول ہے، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، تب قتل کیا گیا ہے۔ تو جادو اتفاق کی چیز پہ کہ جادوگر ہر صورت پہ قتل کرنا ہے، کیا حد ہے، تعزیر ہے، یہ اختلاف ہے۔ اتفاق قتل پہ ہے، قتل کے طریقے پہ یا وجہ پہ اختلاف ہے۔ اتفاق کی چیز پہ ہے قتل کرنا ہے، جادوگر ہے تو قتل کرنا ہے۔ اختلاف کی چیز پہ ہے کیا ردتاً کیونکہ کافر حد کفر کی قائم کی جائے گی یا تعزیراً قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب شیخ سفرد خلاصہ یہ ہے شیخ ربیع رحمہ اللہ کہ جادو کفر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ یہ اس تفصیل کی طرف جاتے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے، جبکہ تمام کا اتفاق ہے اسے قتل کرنا چاہیے، لیکن کیا اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا یا نہیں، اس پہ اختلاف ہے۔ اور شیخ ربیع رحمہ اللہ جو موقف اختیار کیا اس میں توبہ کے تعلق سے کہ امام کی طرف حاکم وقت جو ہے اس کی طرف امام لوٹتا ہے، اگر حاکم وقت اور قاضی جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ اس کو توبہ کا موقع دینا چاہیے تو دیا جائے گا، نہیں دینا چاہیے تو نہیں دیا جائے گا، دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اہل علم کے اور اقوال اور حجتوں کو دیکھتے ہوئے۔ شیخ ربیع کی بات یہاں پر ختم ہوئی۔ اب اس مسئلے کا خلاصہ اور قول راجح کیا ہے، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جادوگر اگر جادو میں شرک اور کفر کرتا ہے تو کافر ہے، ورنہ کافر نہیں ہے، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ امام احمد بن حنبل کی طرح کے ہر اعتبار سے کافر ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، جادوگر اگر ہر اعتبار سے کافر ہے تو بعض مختلف ٹرکس استعمال کرتے ہیں جادوگر، کیونکہ جادو کا معنی کیا ہے کہ خفیہ طریقے سے کسی چیز کا کسی پہ اثر ہو، مخفی طریقے پتہ نہیں ہے کہ شخص بیٹھے ہوا میں اڑ رہا ہے، اسے ہمیں نظر آئے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے بغیر کسی چیز کے، نہ کسی نے اٹھایا ہوا ہے، نہ لٹکا ہوا ہے، کوئی بھی چیز نہیں، کیسے ہوا میں اڑا ہے، کیسے ہو گئی ہے۔ بعض وہ ٹرک استعمال کرتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہیں۔ تو جادوگر کافر ہے ہر اعتبار سے، یہ بڑا مسئلہ، کیونکہ پتہ ہے اس میں حکم کیا مترتب ہے، یعنی جو ٹرکس بھی کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ جس نے جادو میں شیطانہ سے مدد نہیں کی، قرآن کی بے حرمتی نہیں کی، نہ کوئی کفر یا قول یا فعل اسے سرزد ہوا ہے، کیا وہ بھی کافر ہے؟ تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے اس میں جو تفصیل ہے بہت اچھی ہے کہ جادوگر تب کافر ہوگا جب اس سے کفر ثابت ہو۔ اور قرآن مجید کی آیت میں جو ہے سورۃ اعتبر 102 میں وہ شیطین کا ذکر ہے، اور اس میں جادوگر جو ہے وہی جادو کرتا ہے جو کفر ہے، اس لیے کفر کا لفظ ہے۔ تو ویسے جادوگر تو کافر، اس میں تو اتفاق کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی امام شافعی کا بھی اس میں اتفاق ہے، جو شیاطین سے مدد حاصل کرتا ہے یا کفر یا کوئی عمل جادو میں شامل کرو تو کافر ہے۔ تو اعتبر 102 میں سورۃ بقرہ میں یہی پیغام ہے، لیکن جو کفر نہیں کرتے ان کا ذکر آیت میں نہیں ہے، جو شیاطین سے مدد حاصل نہیں کرتے، قرآن پہ حرمتی نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی اور کفر عمل کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ قول جو ہے راجح ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، کیا کافر سے توبہ لی جائے گی کہ نہیں لی جائے گی، استتابہ کی بات جو ہے، یاد رکھیں، اگر جادوگر خود بخود توبہ طائب ہو جائے اس سے پہلے کہ اسے پکڑ لیا جائے، دو مختلف صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جادوگر نے خود توبہ کی ہے، اللہ سے ڈر گیا ہے، اللہ توبہ کی توفیق دی ہے، تو ایسے شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ کوئی چور ہے، چوری کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اسے کا ہارڈ کا کاٹ دیا جائے گا، لیکن اگر جادوگر کو پکڑ لیا جائے پھر وہ توبہ کرتا ہے، تب اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو قبول ہوگی۔ یہ بندے کے رب کا معاملہ ہے، سچی توبہ ہے نہیں ہمیں کیا پتہ، ہم یہ کہیں گے اسے توبہ کر لی الحمدللہ، لیکن جو حد ہے یا جو اس کی سزا قتل کی ہے وہ مکمل ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ سے ثابت ہے قتل کرنا، اور جادوگر کی سزا موت ہے چاہے کفر ہو یا نہ ہو، یہ بات پتہ چل گئی پہلے سے نا، تو یہ تفصیل ہے. جادوگر اگر جادو میں شرک اور کفر کرتے تو کافر ہے، اس نے توبہ کر لی ہے اس سے پہلے کہ اسے پکڑ لیا جائے تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی اس کو، اور اگر اسے پکڑ لیا جائے، عدالت نے کاروائی کر لی ہے، اس کا جادو ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جادوگر ہے دلائل کی روشنی میں، اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو کفر کو بھی اللہ تعالیٰ سچے توبہ سے معاف کر دیتا ہے. لیکن جو اس پر حد شرعن وہ قائم کی جائے گی، یا جو سزائے شرعن قتل کرنے کی وہ لازمی لاگو ہوگی. تو یہ تفصیل ہے اس معاملے میں، واضح ہے. جی وہ ہر اعتبار سے کفر ہے. جی جی قراجہ یہی ہے، میں سمجھتا ہوں جو شیخ العثیمین کا موقف ہے اور امام شافعی کا موقف ہے، عثمان صابونی کا موقف ہے، یہ قراجہ ہے. اور جو وہ دوسرا قول لینا چاہتے وہ قول بھی موجود ہے کہ ہر اعتبار سے کافر ہے، ان کے پاس بھی ان کے دلائل ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ بعض ایسے ٹرکس ہیں جو صرف دھوکہ ہے، جادو جیسا اثر جادو نہیں ہے، اس کو جادو کہا جاتا ہے تو عموم میں تو وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، تو اس اعتبار سے کیا وہ بھی کافر ہے؟ کیونکہ اس کو جو مترتب امور ہیں، بیوی اس کی طلاق ہو جائے گی، نہ اس کو کفن ہوگا، نہ دفن ہوگا مسلمان قبرستان میں، نہ جنازہ ہوگا، یہ سب چیزیں کیونکہ کافر ہے تو کافر کے تعلق اس کے ساتھ ہوگا. جی وہ اور چیز ہے، کہانت کی بات ہو رہی ہے، جادوگر یا کاہن جو ہے آپ اس کے اگر تصدیق کرتے تو کفر ہے، اس کی تصدیق کرنا. نہیں کہانت اور تھی، کہانت دعا الملک وہ تو کافر ہے، یہاں کہانت کی بات نہیں ہو رہی. کاہن وہ ہوتا ہے جو آپ کی غیب کی خبریں دیتا ہے، مستقبل کی خبریں دیتا ہے، اس کی تصدیق کر لینا. اور پھر جس نے تصدیق کی ہے، جس تصدیق نہیں کی اس 40 دن کی نماز نہیں، یا نماز پڑھے گا جو اس کا اجر ہے اس کو ملے گا نہیں، نماز لازم پڑھے، نماز چھوڑے گا تو کافر ہے، تارک الصلاۃ کافر ہے، تو چھوڑ نہیں سکتا، پڑھے گا لیکن اجر سے محروم ہوگا. لیکن جس نے تصدیق کر لیے جادوگر سے مراد کاہن کی تصدیق کی ہے تو وہ کافر ہے، اور اس سے کفر سے کیا مراد؟ کفر دونا کفر، کفر اکبر، اس میں علماء کا اختلاف ہے. اللہ علیہ وسلم
کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم سلفی منہج پر چلتے ہیں، قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہے کہ یہ کفر ہے، حدیث میں بھی بیان کیا کہ یہ کفر ہے، 3 صحابہ نے بھی یہ کہا کہ کفر ہے، پھر ہم
صحابہ نے قتل کیا ہے، قتل ثابت ہے، کفر ثابت سب سے نہیں ہے. سب میں آپ کو سمجھ گیا ہوں، آپ یہ کہہ رہے کہ قرآن کی آیت میں کفر ہے، حدیث میں بھی ہے، سب میں بھی قاتل میں بھی کفر ہے، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے سے بھی بعض صحابہ نے کہا کفر ہے، قتل تو ثابت ہے ان سے، تو پھر ہم یہ موقف کیوں نہیں پر؟ میں کہ یہ موقف موجود ہے، ترجیح کی بات آ رہی ہے. قرآن مجید میں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ قول راجح ہے، انہیں یہ بتایا کہ قرآن مجید جو ذکر ہے وہ کفر کا ذکر ہے، ہر جادو کا ذکر نہیں ہے، کفر پر تو اتفاق ہے، کوئی جادوگر کفر عمل کرتا تو کافر ہے. شیاطین سے مدد مانگ رہے، قرآن مجید بے حرمتی کرنی ہے، کوئی بھی کفر عمل کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. لیکن اس حدیث سب الموبقات میں شرک ہے، اور باقی وہ بھی جو شرک اور کفر نہیں ہے، تو جادو کو بعض نے شرک کے ساتھ جوڑا کہا ہے کفر، بعض نے کہا جو باقی 7-6 چیزیں ان کے ساتھ جوڑا ہے، 5 چیزیں جو باقی جو کفر ہیں ان کے ساتھ جوڑا کہہ دی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ پر حرام پر ہے تو اتفاق ہے سب کا، تو کفر پر اختلاف ہے. تو اس اعتبار سے یہ بھی سلف کے قوال میں سے قول لیا ہے، تو جمہور کا قول اجماع نہیں ہے، سمجھا ذرا، اجماع ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا، بات اجماع کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی قول جمہور کے قول کی، راجح مرجوح، جمہور کا قول لازمی نہیں کہ وہ صحیح ہو. یا مثال کے طور پہ ایک مسئلہ آپ کو دیتا ہوں میں، 3 طلاقیں جو ہیں، ایک مسئلہ 3 طلاقیں، اس میں 4 فقہا کا کیا قول ہے؟ 3 کا نہیں، جمہور کا نہیں، 4 فقہا کا طلاق ہو جائے گی. ہم کون سا موقع اختیار کرتے ہیں؟ طلاق ہوتی ہے ایک کنسیڈر ہوگی، باقی 2، تو یہاں پر تو آپ نے 4 کی مخالفت کی ہے، سلفی منہج نہیں ہے. تو سلفی منہج کس چیز پر قائم؟ اتباع الدلیل، صرف قول کے اختیار نہیں ہوتا کہ کس عالم کے قول کو ہم نے بنو عن سے تسلیم کرنا ہے، دلیل کی دلالت واضح ہونے کے بعد کس طرف دلالت کرتی، اس قول کو اپنایا جاتا ہے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ قول راجح ہے جس میں کفر عمومی طور پہ کفر ہے, تو یہ قول سلف کے یہ قول موجود ہے, اپنا سکتے ہیں. آپ کا تقوی آپ کو کہاں پر لے کے جاتا ہے؟ اختلافی مسائل میں یاد رکھیں, اجماعی مسئلہ ہے, اس میں اجماع ہے تو اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. آپ کا تقوی کا تقاضا یہ کہ اجماع کو قبول کریں, کوئی راستہ اور نہیں ہے, یہ منہج السلف میں سے. جہاں اختلافی مسئلہ ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کون سے عالم مجھے زیادہ پیارا ہے, کون سے پیارا نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کا تقوی کہاں پر آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آپ طالب علم ہیں, کون سے عالم کی بات دلیل کے زیادہ قریب ہے, حق کے زیادہ قریب ہے, اب وہ اپناتے ہیں, تقوی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ تقوی کو گائیڈ نہیں کرتے, آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہے. ایمان اور تقوی آپ کو گائیڈ کرتے کہ کس کا قول راجح ہے, آپ وہ اپنا لیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد مزید دلائل دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ قول تو مرجوح تھا, وہ قول زیادہ بہتر تھا, اب پھر چھوڑ دیں گے یا اسی پہ قائم رہیں گے؟ چینج کر دیں گے. کیوں چینج کیا؟ خواہش نفس ہے یا قوت الدلیل ہے یا ایمان کی مضبوطی اور مزید تقویٰ ہے؟ تو یہ فرق ہے. بارک اللہ فیک. جائز تو نہیں ہے بھائی, جائز تو وہ بھی نہیں ہے, دھوکہ ہے, حرام ہے. اس پر اتفاق ہے کہ جادو حرام ہے, یہ سمجھیں, جادو تو جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اختلاف کی چیز پہ کفر ہے کہ نہیں ہے, تو بعض علماء کے نزدیک جادو کا ہر اعتبار سے کفر ہے. وقت ضائع کرتے ہیں, گناہ ہے. ہاں وقت ضائع کر رہے ہیں, حرام ہے. کیا چیز بعض کھلونے آتے ہیں, مجھے یاد آ گیا, اب اس کے خاص جگہ ہوتی ہے, یہاں پہ کھلونے بکتے ہیں, ہوتے بچوں کے کھلونے کی طرح ہوتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ٹرکس ہوتے ہیں, کچھ تاش کے پتے ہوتے ہیں, کچھ چھپی ہوتی ہے. کچھ مجھے یاد پڑتا ہے, کوئی کپ تھا اس میں بال تھی, تو اس میں ڈبل کور تھا, ایک آدھی بال چپکی ہوئی تھی, ایک پوری بال تھی. تو آپ کپ کو جو ہے نا اس کے پورے ڈھکے سے اٹھاتے تو آپ کو بال نظر آتی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ بال کو نکال دیتے ہیں, جو اوپر جو چیز چپکی تھی ڈھکن اس کو نکال دیتے, جو آدھی بال چپکی تھی وہ نظر آتی ہے. ابھی آپ دیکھا کہ خالی تھا, ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں بال آ گئی ہے. اب یہ ٹرک ہے, اس میں جادو کیا ہے؟ اس میں اسے چیز چھپائی تو ہے, آپ کیوں نظر آ رہا ہے کہ واقعی اس نے یہ کیا ہے؟ اسے بہت سارے ٹرک ہیں جو جادو کے جیسے ہوتے, جادو کے لیے استعمال ہوتے. یہ حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دھوکہ ہے. لوگ اسے انٹرٹینمنٹ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. شعبد بازی اور چیز ہے, شیطان, وہ شیطانوں کے شعبد بازی مطلب شیاطین ہے اور وہ کام ہوتا ہے. واللہ اعلم. بر یہ بہت لمبی بات ہے, تو بعض علماء کہ یہ جو ہے نا حرام نہیں, لیکن حرام تو ہے, جائز نہیں ہے. وقت ضائع کرنا ہے اور اس چیز پہ جس میں یعنی لوگوں کو دھوکہ ہے اور یہ چیز ہے, یہ چیز جائز نہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, اس لیے ہاں بالکل
حساب سے بھی لوگ تنبیہ کرتے ہیں علماء کہ وہ اس کی طرف جائے نا, اس لیے تنازع دیتے ہیں کہ حرام.
نہیں حرام تو ہے, نہیں کفر تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, کفر بہت بڑی بات ہے نا, کفر بہت بڑی بات ہے. واللہ اعلم. وآخر صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی محمد علیہ وصحبہ اجمعین. اور اس سے باب ختم, اگلے درس میں انشاءاللہ من اداب اصحاب الحدیث, یہ بھی عقیدے کے ان اصول میں شامل کیا ہے امام ابو الحسن صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ, اسے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.